لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غير مقنوت من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. درود پڑھ دیجئے محمد. جو خوف خدا رکھتا ہوگا تو پروردگار کا ارشاد یہ ہے: یجعل له مخرجا، ہم اس کے لیے راہیں ہموار کریں گے، راستے کھولتے چلے جائیں گے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیں گے جہاں پر ان کا گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہ جملہ بہت مضبوط جملہ ہے، وزنی جملہ ہے. اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، پروردگار اس کے ہر کام کو اختتام تک پہنچائے گا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن ہر کام کا ایک طریقہ معین ہے، ایک نظام ہے، ایک ضابطہ ہے. اس آیت کے بارے میں جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول سے سنا، یعنی رسول صادق ہیں اور ابو ذر صادق نے سنا ہے، کیونکہ بزرگان سمجھ گئے ہیں یہ ابو ذر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول ہی یہ فرما گئے تھے کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا. اور اب وہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول کو کہتے ہوئے سنا، بڑا عجیب جملہ تھا کہ پورے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت کو پہچانتا ہوں کہ اگر دنیا کے تمام لوگ اس آیت پر عمل کرنے لگ جائے تو تمام مشکلات حل ہو جائیں. اور اس کے فوراً بعد یہ جملہ کا، یہ آیت پر ہی رسول نے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو خوف خدا رکھنے والا ہوگا، پروردگار اس کے لیے مشکلات میں سے راستے نکالے گا. دیکھیں ذرا اس آیت پر ہم دقت کریں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ مومنین وہ ہیں، خوف خدا رکھنے والے وہ ہیں کہ جن پر مشکلات نہیں آئیں گی. جن پر مصیبتیں نہیں آئیں گی، جن پر پریشانیاں نہیں آئیں گی، جن کو آزمائش اور امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا، قرآن یہ نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ آزمائش میں تو ڈالا جائے گا، امتحان میں تو ڈالا جائے گا، لیکن راستے بھی ہم ہی بتائیں گے اگر وہ خوف خدا رکھنے والا ہوا. کیونکہ مصیبتیں بھی اسی کی طرف سے آ رہی ہیں، بچانے والا بھی وہ ہے. شرط یہ ہے کہ خوف خدا موجود ہو. سورہ عنکبوت کے اندر، جسے شب قدر میں پڑھنا مستحب بھی ہے، ابتدائی تین آیتوں کے اندر کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. قرآن کہہ رہا ہے خبردار، خبردار یہ گمان بھی نہ کرنا کہ اَن يُتْرَكُوا، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. کس بات پر چھوڑ دیں گے؟ اَن يَقُولُوا آمَنَّا، کہ جہاں تم نے کہا کہ ہم تو مومن ہیں. دنیا والے یہی کہتے ہیں، بھائی ہم تو مومن ہیں، ہمیں کس آزمائش میں، ہمیں کس مصیبت میں ڈالا جا رہا ہے، ہم تو مومن ہیں، پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں. کہا خبردار یہ گمان نہ کرنا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مومن ہو اور امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تمہاری کیا بات، تم سے پہلے جتنی امتیں آئی اور جتنے انبیاء آئے انہیں بھی امتحانات میں ڈالا گیا. کیوں ڈالا گیا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. امتحان میں ڈالنے کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ پروردگار اندازہ کرے کہ سچے مومن کون ہیں اور دوسرے مومن کون. دیکھیں، ایک بچہ ہے، اسکول میں اس نے داخلہ ہی نہیں لیا تو اس کو کوئی امتحان نہیں دینا ہے، اس کو رات رات جاگ جاگ کر پڑھنا نہیں ہے، اس کو ٹیوشنس نہیں لینے ہیں، اس کو ٹی وی نہیں چھوڑنا ہے، اسے انٹرنیٹ نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ داخلہ ہی نہیں لیا. لیکن جس نے اسکول میں داخلہ لے لیا، جس نے کالج میں داخلہ لے لیا، مصیبتیں تو اس کو اٹھانی ہیں، امتحان تو اسے دینا ہے، رات بھر تو اسے جاگنا ہے، سارے آسائشوں سے اسے دور رہنا ہے. جس نے داخلہ لیا ہے، جس نے داخلہ ہی نہیں لیا اسے کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن کچھ عرصے بعد وہ بچہ جس نے داخلہ نہیں لیا وہ پچھتائے گا، اور وہ بچہ جس نے داخلہ لے لیا ہے وہ امتحانات پر خوش ہوگا، کیونکہ آگے جا کر ہی ترقی ملنے والی. بس مومن، یہی مسئلہ ہے. جس نے کہا ہے کہ میں دعویٰ ایمان رکھتا ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، پس پروردگار نے کہا تم نے داخلہ لے لیا، اب امتحانات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، مصیبتوں آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ تم نے داخلہ لے لیا. وہ پچھتائے گا جس نے داخلہ ہی نہیں لیا. ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ جنت میں انٹری ہو جائے گی، جنت میں داخلہ مل جائے گا، جبکہ پروردگار نے ابھی تو یہی نہیں جا چاہے کہ کتنے جد و جہد کرنے والے ہو، کتنی کوشش اور محنت کرنے والے ہو. ويعلم الصابرين، وہ کتنے صبر کرنے والے ہو. کوششیں صدر اسلام کے مسلمانوں کی کم نہیں ہیں. بلال حبشی کو فقط لا الہ الا اللہ کہنے پر اتنا کوڑے مارے جاتے ہیں کہ ان کی قبر سیاہ پڑ جاتی ہے. خباب ابن عرب لوہوں کی سلاخوں کو گرم کر کے ان کی پیٹھ پر داغا جاتا تھا. عبداللہ ابن مسعود ان کی گردن میں رسی باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا اور پھیلایا جاتا تھا. عمار یاسر ان کی گردن کو پکڑ کر پانی میں اتنی دیر تک ڈبویا جاتا کہ ان کی سانسیں اکھڑنے لگتی. ان سب کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا، کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کی حرمت، کسی کا مال نہیں لوٹا. ان سب کا قصور یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے. کیسے ممکن ہے کہ رسول کے زمانے کے مسلمانوں کا امتحان لیا جائے اور رسول سے بعد والوں کا امتحان نہ ہو؟ تو ناممکن بات ہے، امتحان ہونا ہے. اب امتحان کے طریقہ کار کیا ہے وہ قرآن بیان کرنا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات. قرآن کہہ رہا ہے پریشان نہ ہو. دیکھیں، ہم قرآن کو اور ایمان کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جنت سے چھوڑانے والے ہیں، جہنم سے بچانے والے اور ہیں، حقیقتاً ہیں، ایک پورا نظریہ شفاعت ہے، بہت طویل موضوع ہے. لیکن دیکھیں قرآن کتنا سچا ہے، ایمان کتنے سچے ہیں کہ اپنے ماننے والوں کو خوش نہیں کر رہے کہ اگر تم نے ہم پر ایمان رکھ لیا تو ہم تمہیں جنت سے بچا لیں گے، تم بے فکر ہو جاؤ. کتنا سچا قرآن بتا رہا ہے، اے ماننے والوں ہم تمہیں بتائیں گے، آزمائشیں تم پر آئیں گی، مصیبتیں تمہیں پر آئیں گی. یہ سچے قرآن کی دلیل ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پہلا امتحان ہوگا تمہارا خوف سے، دنیا کا خوف، غربت کا خوف، مہنگائی کا خوف، کتنے خوف ہیں انسان کو، خاندان والوں کا خوف، دشمنوں کا خوف، اپنی جان کا خوف، اپنے بچوں کی جان کا خوف، ان کی تعلیم کا خوف، کتنے خوف. لیکن مجھے تاریخ میں جو سب سے زیادہ خوفناک منظر لگا وہ یہ تھا، ایک عرب کا شجاع ترین شخص ہے، بہادر ترین انسان ہے، تلوار چلانا جانتا ہے، بہت اچھا شہ سوار ہے، جس جنگ میں گیا ہمیشہ کامیاب کروایا، شب ہجرت آ گئی. رسول نے کہا، اے علی، یہ مکے والے میرے دشمن ہو گئے ہیں، آج رات مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں، 40 تلواریں ہوں گی اور میرے بستر پر جو سوئے گا اس پر یہ حملہ کر دیں گے. خدا کا حکم یہ ہے کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ. اب مجھے بتائیں گے، ایمان سے بتائیے گا، کسی کو یہ سب سننے کے بعد نیند آئے گی؟ وہ تو کروٹیں ہی بدلتا رہے گا، سوچتا ہی رہے گا کہ اب تلوار پڑی اور اب پڑی. پہلے ماحول کی خطرناکی بتا دی، یہ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، اب سو جاؤ. اب کون سوئے گا؟ دیکھیں یہ نہیں کہا جا رہا، بہادر ترین شجاع ترین انسان ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ 40 تلواریں آئیں گی، اے علی تم تیار بیٹھنا اور جیسے ہی آئے فوراً حملہ کر دینا. کہا نہیں، سو جانا. زیادہ خوف، شدت بہت زیادہ ہے. یہ نہیں حکم دیا جا رہا ہے، اے صاحب ذوالفقار، اگرچہ ذوالفقار سے پہلے کا واقعہ ہے، اے تلوار چلانے والے، تلوار چلا کے ان سب کو قتل کر دینا. تلوار چلانے کا حکم ہوتا تو یہ 40 کا 400 بھی آتے تو سب کے سب باسل جہنم ہوتے. زور بازو دکھانے کا حکم نہیں ہے، تلوار چلانے کا حکم نہیں ہے، پرسکون نیند کا حکم ہے. لیکن کیا عجیب شان تھی، کہا کہ خدا کا حکم ہے. دیکھیں بھروسہ خدا پر ہے، دنیا والوں کا خوف ہے لیکن بھروسہ خدا پر ہے. کہا خدا کا حکم ہے. کہا اے علی، خدا ہی کا حکم ہے کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ. بس علی نے کچھ نہ پوچھا اور بستر پر سو گئے. علی کی یہ عجیب شان ہے، جب پیدا ہوئے تھے تو آنکھیں بند تھیں، رسول کی گود میں آئے تو آنکھیں کھول لی، آج آنکھیں کھلی ہیں، بستر رسول پر آئے تو آنکھیں بند کر لی. لیکن کیا ہی آنکھوں کا کھولنا اور بند کرنا تھا کہ جب رسول کی گود میں آئے تو رسول کا علم لے لیا، جب بستر رسول پر آئے تو اللہ کی مرضی لے لی. ایک درود پڑھ دیجئے گا، محمد و آل محمد پر. تو خوف کی شدت ہے، لیکن بھروسہ جس کا پروردگار پر ہو بس وہ پرسکون نہیں سوتا ہے. تو پہلا امتحان خوف کا امتحان ہے. والجو، اب مجھے اسی گھرانے کی مثال نظر آتی ہے، بھوک کا امتحان، کھانے پینے کا امتحان. کیسا امتحان ہے؟ مولا کائنات جاتے ہیں اور مزدوری کرنے کے بعد 3 دن کا راشن لے کر آتے ہیں، گندم کے دانے لے کر آتے ہیں. سیدہ وہ ہیں کہ جو ان گندم کے دانوں کو پیستی ہیں، آٹا بناتی ہیں، اور جب یہ سب کے سب روزہ رکھ لیتے ہیں اور افطار کا وقت آتا ہے تو سیدہ پھر روٹیاں پکاتی ہیں. اب ایمان سے بتائیے گا عزیزوں، رمضان کے روزے آپ سب نے رکھے ہیں، جب افطار کا وقت آتا ہے تو ہر کوئی بے چین ہوتا ہے، اور افطار کے وقت جہاں کھانا موجود ہو، دسترخوان بچھا ہوا ہو، کوئی دسترخوان پر بٹھا بھی دے اور بٹھانے کے بعد کہہ دے کہ اٹھ جاؤ اور چلے جاؤ یہاں سے، انسان مچل جاتا ہے، مجھے کیا کیا ہے، اور غصے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے. یہ بچے ہیں، مزدوری کر کے آیا ہے شوہر، بیوی نے کھانا پکایا ہے، بچے تیار ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے اور سائل آتا ہے، کہتا ہے مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلا دو. عجیب گھرانہ ہے، علی اپنی روٹی دیتے ہیں، سیدہ اپنی روٹی دیتی ہے، حسنین اپنی روٹی آتے دیتے ہیں. اگلا روز آتا ہے پھر روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح روٹیاں پکتی ہیں، پھر افطار ہوتی ہے، پھر یتیم کی آواز آتی ہے، یتیم ہوں کوئی میری کفالت کر دو. پھر یہی ماجرا ہوتا ہے، حسین اپنی روٹیاں دیتے ہیں، مرتضیٰ اپنی روٹیاں دیتے ہیں، سیدہ اپنی روٹیاں دے دیتی ہیں، رات بھر پھر بھوک کے عالم میں گزاری. تیسرا روز آیا پھر سب نے روزہ رکھا، پھر وہی ماجرا ہوا، اور اب کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں، آج رہائی ملی ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو. سب پھر اپنی اپنی روٹیاں دے دیتے ہیں. عجیب منظر ہے، جب یہ بھوک کا امتحان لے چکا پروردگار، اور بڑوں کو بھی امتحان میں کامیاب پایا، بچوں کو بھی امتحان میں کامیاب پایا، تو پھر آیت نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آج بھی اگر کوئی قرآن کی آیتیں پڑھے گا، مجھے بتائیے ایمان سے، قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد اگر اس کے دل کے اندر جذبہ بھی پیدا ہو، تو کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ دن بھی بھوکا رہے، رات بھی بھوکا رہے، خود بھی بھوکا رہے، گھر والے بھی بھوکے رہے، دن بھر مزدوری بھی کرتا رہے، رات بھر مشقت بھی کرتا رہے، اور پھر اس طرح سوتا رہے؟ مجھے بتائیے کیا آج کوئی یہ منظر پیش کر سکتا ہے، کوئی یہ عمل کر کے دکھا سکتا ہے؟ اور بالفرض محال کسی گھرانے نے عمل کر کے دکھا بھی دیا، خود بھی بھوکا رہا، بچوں کو بھی بھوکا رکھا، سائلوں کو روٹیاں بھی دے دی، تو مجھے اتنا کہنے کی اجازت دیجئے کہ آج جو بھی عمل کرے گا وہ آیتوں کو پڑھنے کے بعد عمل کرے گا، اور اس گھرانے نے جو عمل کیا تھا پہلے عمل کر کے دکھایا ہے، قرآن کی آیتیں بعد میں اتری ہیں. ایک درود پڑھ دیجئے گا، محمد وآل محمد. تیسرا امتحان، وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تیسرا امتحان اولاد کا امتحان ہے، اور اب کیا کہوں، شہزادی کی اور علی مرتضیٰ کی اولادیں کون سی ہیں؟ مجھے کسی ایک اولاد کا نام بتا دیجئے کہ جو شہید نہ ہوئی ہو. 11 امام دیکھ لیجئے، کسی ایک معصوم کا نام بتا دیجئے، کسی ایک امام کا نام بتا دیجئے جس کو شہید نہ کیا گیا ہو. یہ اولاد کی قربانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اولاد کی قربانی ہے. تو جو مؤمن ہے امتحان ان سے ہونے والا ہے. اور ایک عجیب جملہ میرے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل المؤمن مثل کفتی المیزان کل ما زید فی ایمانہ زید فی بلائہ. مؤمن کے مثال ترازو کے دو پلوؤں کی طرح ہیں، جتنا جتنا اس کا ایمان بڑھتا رہے گا اتنی اتنی اس کی بلاؤں میں اضافہ ہوتا رہے گا. ترازو کے اندر دو چیزیں رکھتے ہیں، ایک طرف اگر ایک کلو کی چیز رکھی دوسری طرف بھی ایک کلو کی رکھنی پڑے گی، ایک طرف اگر ایک ٹن کی کوئی چیز رکھی ہے دوسری طرف بھی ایک ٹن کی رکھے گی. جس کا ایمان جتنے ٹنوں کا ہوگا بلائیں بھی اس پر اس ٹن کے حساب سے آئیں. اور خوش ہوں انسان کہ پروردگار نے اگر مجھے مصیبت میں آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو یقیناً مجھ میں ایمان دیکھا ہے، اس لیے تو مبتلا کیا ہے. موسیٰ جون ساتھ امام کے زمانے میں تھے، اور ان کی شان یہ ہے کہ بہت حاضر جواب تھے، بہت خوبصورت جواب دیتے تھے، جواب دینے میں بہت ماہر تھے، فی البدیہ جواب دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ
ہارون رشید کے دربار میں داخل بھی ہوئے تھے، جیسے ہی دربار میں آئے لڑکھڑا کر گر پڑے، اور جیسے ہی گرے سارا دربار ہنسنے لگا. جیسے ہی ہنسنے لگا انہوں نے ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ میرے بدن میں کمزوری شراب کے نشے کی وجہ سے نہیں ہے، روزوں کی بھوک کی وجہ سے. جب ایک مرتبہ منصور دوانکی کے دربار میں بلایا گیا ہے، پہلے کا واقعہ ہے، ماجرا یہ ہو گیا تھا، ایک بہت لمبا قصہ ہے کہ منصور دوانکی جب حکومت پر آیا تو شیعوں کو چن چن کا قتل کیا، ہزاروں کو شیعوں کی تعداد میں قتل کیا. ان کا نام تو سر فہرست تھا، لہذا یہ روپوش ہو گئے. جب کچھ دنوں کے بعد ملے تو اس کے بعد منصور نے اپنے دربار میں انہیں بلایا اور کہا کہ اس محب اہل بیت کو کوڑے مارے جائیں. کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے، 100 کوڑے، کیسے؟ 1000 کوڑے مارو. 1000 کوڑوں کی سزا دی. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کی پچھلی زندگی ناز و نخرے میں گزری تھی، بہت آرام پسندی کے عالم میں گزری تھی. منصور نے انہیں 1000 کوڑوں کی سزا دی، کوڑے لگتے رہے. مجھے نہیں معلوم کہ کتنے گھنٹوں تک یہ کوڑے لگے ہوں گے، لیکن جب آخری کوڑا مکمل ہوا تو منصور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کے چہرے پر اب بھی اطمینان ہے، اب بھی سکون ہے. کہتا ہے کہ ہم نے چوروں کو دیکھا ہے کہ چور سزا اٹھانے کے مستحق ہوتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، لیکن اتنے ناز نخروں میں پلنے والے کیسے برداشت کر گئے؟ اب جواب سنیے گا، اور اسی جواب کے لیے میں نے آپ کو پوری زحمت دی ہے اس ڈیسائسو جملے کے لیے. کہتا ہے میں کیوں نہ برداشت کروں جب باطل کا ساتھ دینے والے باطل پر رہنے کے باوجود سختیاں برداشت کر سکتے ہیں، تو حق کا ساتھ دینے والے حق پر رہنے کے باوجود کیوں سختیاں برداشت نہیں کر سکتے؟ میں کوئی شراب کا کاروبار تو نہیں کر رہا، منشیات کا کاروبار تو نہیں کر رہا، کوئی اسمگلنگ تو نہیں کر رہا، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا. جب یہ سارے کاروبار کرنے والے سب سختیاں اٹھا جاتے ہیں تو میں تو حق کے راستے پر ہوں، حق کے راستے پر ہونے کے باوجود پھر اب میں کیوں ڈروں؟ مجھے تو امتحان دینا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ الذی کنتم توعدون. وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، جم گئے، بس پروردگار ہی ہے اور کوئی طاقت نہیں ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، جملہ وہی کہتے ہیں، تم خوف نہ کرو، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، تم غمگین نہ ہو، ابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، تمہیں تو جنت کی بشارت ہے جس کا پروردگار نے وعدہ کیا تھا. انجام وفا کیا ہے یہ سوچا نہیں کرتے. مومن کبھی حالات کا شکوہ نہیں کرتے. انجام وفا کیا ہے یہ سوچا نہیں کرتے. مومن کبھی حالات کا شکوہ نہیں کرتے. یہ رسم سکھائی ہے حسین ابن علی نے، سر سجدے میں ہو تو تیروں کو دیکھا نہیں کرتے. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. عجیب کردار اس گھرانے کا، درس دیا ہے. مصیبتیں تم پر آئیں گی امتحان کے طریقے پر، اور مصیبتوں پر خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ. مولا علی کا جملہ ہے نا کہ اگر پروردگار کی مسلسل نعمتیں تم پر نازل ہو رہی ہو، خبردار ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں پروردگار نے تمہیں چھوڑ تو نہیں دیا، تمہیں بھول تو نہیں گیا. اور خود رسول کی سیرت میں، آئمہ کی سیرت میں ملتا تھا کہ جب 3 دن تک کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نظر نہیں آتی تھی تو پالنے والے سے کہتے تھے، پالنے والے تم مجھے ایک آنکھ کے لیے بھی کیا نظر انداز کر دیا؟ عجیب جملے. مجھ پر مصیبتیں نازل کر، اس کا مطلب یہ کہ تم نے یاد رکھا ہوا، تو پریشانیوں کی آزمائش کے قابل سمجھتا ہے. بس کربلا والوں پر کیسی آزمائش آئی؟ آزمائش کی انتہائی کربلا. دعا
دنیا والے دشمن ہیں، بچوں کو ساتھ لیے ہوئے ہیں، عورتوں کو ساتھ لیے ہوئے ہیں، اور کربلا پہنچنے کے بعد پیاس کا امتحان بھی ہے، بھوک کا امتحان بھی ہے. بے وطن تو تھے، پردیسی تو تھے، لیکن جہاں آ کر آباد ہوئے اسے بھی آباد رہنے نہ دیا. 28 رجب کو ایک قافلہ روانہ ہوا، 3 شعبان کو یہ قافلہ جو مدینے سے چلا تھا مکہ پہنچا. سب جانتے ہیں جو جو ماشاءاللہ حج سے مشرف ہو چکے ہیں جانتے ہیں کہ جیسے جیسے حج کے ایام قریب آنے لگتے ہیں انسان چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت خانہ کعبہ کے قریب گزاروں، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد الحرام کے قریب رہ کر گزاروں. یہ مولا کی قسمت میں تھا کہ آج ذوالحجہ کی تاریخ آئی ہے، دنیا والے وہ ہیں جو کعبے کی طرف آ رہے ہیں اور وارث کعبہ وہ ہے جو خانہ کعبہ چھوڑ کر جا رہا. بس مکے سے قافلہ روانہ ہوا، کوفے جانے کا ارادہ تھا، درمیان میں قاصد آیا کہا مولا کوفے نہ جائیے، مولا نے اپنے قافلے کو بدلا اور کسی اور راستے کی طرف روانہ ہوا. چلتے چلتے ایک مقام وہ آیا کہ جب گھوڑا رک گیا، مولا نے اپنی سواری تبدیل کی، شاید تھک گیا ہوگا، کتنا بڑا سفر کیا ہے شاید تھک گیا ہوگا، دوسری سواری پر سوار ہوئے، پھر ایڑ لگائی، آگے بڑھنے کی کوشش کی، گھوڑا آگے نہ بڑھا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ 7 سواریاں حسین نے تبدیل کی ہیں. جب کوئی سواری آگے نہ بڑھی، ایک مرتبہ کہا کہ اس جگہ کے رہنے والوں کو بلاؤ. جب رہنے والے آئے، کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے آگے بڑھ کے کہا مولا میں بتاؤں، میں بتاؤں، اس جگہ کو گازریا کہتے ہیں. مولا نے کہا کہ ہاں اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا. ایک اور شخص آگے بڑھا، کہتا ہاں مولا میں نے بھی سنا ہے اسے شک فرات کہتے ہیں. مولا نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا. ایک اور شخص آگے بڑھا، کہتا مولا میں نے یہ بھی سنا ہے اسے نینوا بھی کہتے ہیں. مولا جب اب بھی راضی نہ ہوئے اور سوالات پوچھتے رہے، میں اب کیا کہوں مولا، اپنے سوالات کو روک لیجئے. بس ایک بزرگ آگے بڑھا، کہتا مولا مجھے بھی بیان کرنے کی اجازت دیجئے، میں بتاتا ہوں اس مقام کو کیا کہتے ہیں، اس مقام کو کربو بڑا بھی کہتے ہیں. بس مولا نے جملے سنے تھے، کہا پاس سارا یہی پر اتار لو، خیمے یہی پر لگا لو، ہمیں یہی پر پڑاؤ ڈالنا ہے. جب ساری سواریاں اتاری گئی، ایک ایک سوار اترنے لگا، جب زینب کی سواری اتری، ایک مرتبہ سرخ آندھی چلی، طوفان اٹھا، زینب پریشان ہو گئی، ایسا محسوس ہوتا تھا شام غریبہ آ گئی ہے. ایک مرتبہ جب زینب نے دیکھا کہ طوفان کا عالم ہے، زمین کی مٹی کو اٹھایا اور ایک مرتبہ سونگا، جیسے ہی سونگنا تھا زاروں کا تار دوڑنے لگی اور بھیا حسین کے پاس آ کر کہتی ہے بھیا اس میں تو آپ کے خون کی بو آتی ہے. مولا یہاں سے سفر آگے بڑھائیے. زینب کا جملہ سن لیا، لیکن حسین جانتے ہیں ہم سب کو یہی قیام کرنا ہے، زینب تمہیں کہیں اور قیام کرنا ہے. یہی کہنے آباد کیے گئے. کہا ہے بنی اسد والو، مجھے اتنی درخواست کرنے کی اجازت دے دو کہ تمہاری جگہ ہے میں خریدنا چاہتا ہوں. مولا نے 60,000 درہم کے اندر 4 مربع میل کی جگہ خریدی، اور جگہ خریدنے کے بعد ہبا کر دی. لیکن ایسے ہبا نہ کی، کہ میری شرائط ہیں، اگر ان شرطوں پر عمل کرنا چاہتے ہو تو یہ زمین تمہارے لیے تحفہ ہے، ہبا. بنی اسد والے کہتے ہیں مولا وہ شرطیں بتائیے. میں کہوں بنی اسد والوں یہ شرطیں نہیں ہیں، یہ وصیتیں ہیں جو مولا کر کے جا رہے ہیں. مولا نے شرط یاد کی، کہ بنی اسد والوں جب ہم یہاں پر مارے جائیں، قتل ہو جائیں، تو یہ اشکیا ہمیں دفنانے نہیں دیں گے. تم ایسا کرنا جب یہ چلے جائیں تو ایک ایک کر کے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا جانا. دوسری شرط بیان کی ہے بنی اسد والوں, دوسری شرط یہ ہے کہ جب کوئی دور سے ظاہر آئے اور میرے امام کا مستحق ہو تو اسے کہنا کہ کربلا میں تمہارے امام کی قبر ہے اور اسے نشان قبر بتا جانا. اور تیسری شرط بیان کی کا تیسری شرط یہ ہے کہ جب کوئی ظاہر آئے گا تو خدا کا واسطہ ہے تمہیں, جب کوئی میرا ظاہر آئے تو اسے تین دن کا مہمان رکھنا, اس کے کھانے کا بھی خیال رکھنا, اس کے پینے کا بھی خیال رکھنا. میں کہوں گا مولا یہ شرطوں کی وضاحت کیوں کر رہے ہیں, تین دن کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں, کھانے کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں, پینے کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں. شاید مولا یہ جواب دے, ارے تجھے نہ معلوم ہے, سات محرم آنے دے, تجھے معلوم چل جائے گا میرے بچوں کو ان ظالموں نے تین دن کا بھوکا تین دن کا پیاسا شہید کیا ہے. جب حیثیتیں مکمل ہو گئی کہا بنی اسد کے مردوں جاؤ اپنی عورتوں کو بلاؤ, ہمیں ان سے بھی وصیت کرنی ہے. جب عورتیں آئیں عورتوں کو بلایا, کہا تم مجھے پہچانتی ہو, میں زینب کا بھائی ہوں, ام کلثوم کا بھائی ہوں, میری ساری بہنوں کا بھائی ہوں. جب ایک مرتبہ کہہ چکے کہا بس میری اتنی سی درخواست ہے, اگر تمہارے مرد گھبرا جائیں اور ہمارے لاشوں کو دفنا کر سکے ایسا کرنا, تم فرات کے کنارے آنا, پانی بھرنے کے بہانے آنا, اور ایک کام کرنا کہ ہمارے لاشوں کو دفنا کر چلے جانا. جب عورتوں سے وصیت یہ ہو گئی تب اپنے بچوں کو بھیجو. اب بچے آئے, جیسے ہی بچے آگے بڑھے مولا نے وہی وصیت کی کہ بچوں سننا, اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں فوجدہ ہو جائیں اور ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکے تو اتنا کام کر جانا کہ میں اصغر کا باپ ہوں, سکینہ کا باپ ہوں, فقط اتنی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے لاشوں پر ایک کچھ خاک ڈال کر چلا جانا, ہمارے لاشوں کو دفنا کر چلے جانا. میں کہوں گا اے بنی اسد کے مردوں, اے بنی اسد کی عورتوں, اے بنی اسد کے بچوں, ذرا اتنا تو پوچھتے جاؤ کہ جن لاشوں کو دفنانا ہے ان لاشوں کے نام کیا ہے, ان لاشوں کی پہچان کیا ہے. شاید بنی اسد والے جواب دے, ہم تو ان کے چہرے سے واقف ہیں, ہم تو جانتے ہیں کہ عباس کون ہے, ہم تو جانتے ہیں علی اکبر کون ہے, ہم تو جانتے ہیں حسین کون ہے, ہمیں پہچاننے کی کیا ضرورت ہے. میں کہوں گا نہیں بنی اسد والوں, ایسا قدم نہ کرنا, جب شام غریبہ آئے گی اور تم دفنانے کے لیے آگے بڑھو گے تو شناخت نہ کر سکو گے, کیونکہ لاشوں کی شناخت یا کپڑوں سے ہوتی ہے یا سروں سے ہوتی ہے. ظالموں نے کپڑے بھی چھیل لیے اور سروں کو نوکے دے گا. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي